بالحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. بعض صاحبان ایمان نے خواہش ظاہر کی کہ آج کیونکہ مرکزی مجلس نورباغ کے مسافر خانے میں ہے تو درس جلدی ختم کیا جائے، اور پھر یہ بھی خواہش ظاہر کی گئی کہ مسائل بھی پڑھے جائیں. ان دو باتوں پہ ایک وقت میں عمل ہونا بڑا مشکل ہے. جلدی کا مسئلہ اپنی حد تک سمجھ میں آتا ہے، اس لیے بھی یہاں بھی خواتین کی مجلس منعقد ہونے والی، لیکن جب درس جلدی ختم ہوگا تو اس وقت پھر یہ گنجائش نہیں ہے کہ پورے مجلسی انداز میں گفتگو کی جائے. کل رات سے مسلسل آپ بھی اس تمام ذکر کو سن رہے ہیں، اور آج بھی جہاں جہاں مجلسیں ہوں گی یہ ذکر ہوتا رہے گا. اس لیے آج کے دن کی مناسبت سے ایک پیغام تو مجھے دینا ہے، لیکن جو ہمارا اپنا اصلی موضوع ہے وہ بھی برقرار رہے گا. اور قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت میں نے اسی لیے کی کہ یہ آیت جو یہ بیان کر رہی ہے کہ حصول علم انسان کے لیے کتنا لازم اور ضروری. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. قرآن کا اعلان یہ ہو رہا ہے کہ یاد رکھو، اللہ سے ڈرنے والے صرف صاحبان علم ہیں. جتنا کسی کا علم بڑھتا جائے گا اتنا ہی اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا جائے گا. اسی لیے ہمارے پاس کئی حدیثیں اس عنوان پر بھی کہ ایسے مرحلے اور ایسے وقت میں بھی علم حاصل کرنے کی تاکید کی گئی کہ جب بظاہر عملی زندگی میں وہ علم کام نہیں آ سکتا. یعنی علم کا مقصد اگر صرف یہ لیا جائے کہ روز مرہ کے کاموں میں جو علم انسان کی ضرورت کے مطابق ہو، تو کئی ایسی احادیث ہیں جن میں ایسے موقع پر علم حاصل کرنے کا ذکر کیا گیا کہ جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہ رہا. پھر بھی وجوب نہ صحیح، استحباب نہ صحیح، لیکن بہرحال بہتر ضرور قرار دیا گیا. مثلا وہی معروف حدیث کہ اگر کسی کی زندگی ختم ہونے میں صرف ایک دن بھی رہ جائے تو اس وقت افضل ترین اور بہترین عبادت جو وہ کر سکتا وہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے علم کو بڑھائے. مرنے والا، موت قریب آ رہی، دنیا سے رخصت ہونے والا، اب کون سے اسے پریکٹیکل لائف میں حلال و حرام کے مسائل پیش آ رہے ہیں، لیکن کہا گیا اس کے باوجود نماز، روزہ اور دیگر مستحب عبادتوں کے مقابلے میں یہ بہتر کہ مرتے مرتے جتنی معلومات کو بڑھا کے دنیا سے جائے وہ اس کے لیے بہتر. یا جو اکثر میں ایک واقعہ شعبان کے مہینے میں پڑھا کرتا ہوں کہ جناب نرجس خاتون جب سامرہ تشریف لائیں اور پھر انہوں نے اس نکاح پر رضامندی ظاہر کی جو خواب کے اندر رسول خدا اور جناب عیسیٰ نے پڑھایا تھا تو دسویں امام اس وقت بھی نکاح کی رضامندی کے بعد یہ شرط رکھی، بلکہ ان سے تو شرط نہ کی لیکن اپنی بہن کو بلا کے باقاعدہ یہ حکم دیا کہ لے جاؤ اور حلال و حرام کی تعلیم دو. جبکہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ جناب نرجس خاتون کی زندگی اتنی محدود گزرنے والی تھی، وقت ایک تہخانے میں ان کو ساری زندگی گزارنا تھا جہاں سوائے ان کے شوہر کے اور ان کے بیٹے اور ایک غلام اور ایک غریب کی اور کوئی نہیں ہے. چار افراد سے ان کی ڈیلنگ ہونے والی, جن میں سے دو تو ہیں معصوم, اس کے باوجود ایک ایسی خاتون اسے عملی زندگی میں بظاہر کسی قسم کا کوئی نمایاں کردار انجام نہیں دینا, ان کے لیے بھی یہ حکم دیا جا رہا کہ جتنا ہو سکے اسے دین سکھاؤ, پھر یہ میرے گھر میں آئے. تاریخی واقعات اور احادیث تو اتنے زیادہ کہ اگر اسی پہ ہم بحث کرنے لگے تو اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے, لیکن ان تمام چیزوں سے یہ ایک نتیجہ تو ہمارے سامنے آتا کہ یقیناً علم واجب ہونے کے لیے تو یہ شرط ہے کہ وہ جو ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہو ان مسائل کا سیکھنا واجب, لیکن ویسے اسلام بہترین عبادتوں اس علم کو ان معنوں میں بھی قرار دیا کہ چاہے تمہاری عملی زندگی میں ان کی ضرورت ہی پیش نہ آئے, اتنی محدود زندگی کہ فقہ اور مسائل دین تمہارے لیے لازم نہ ہو. ایک دن مرنے میں رہ گیا پھر فقط اس لیے کہ علم کا تعلق فقط عمل سے نہیں بلکہ قرآن کی آیت سے انما یخشى اللہ من عباده العلماء. دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا معرفت میں خود بخود اضافہ ہوتا جائے گا, خوف خدا دل میں پیدا ہوگا. اور یہ بات تو بالکل واضح کہ ملک الموت کے سرحانے پہنچنے سے پہلے ایک منٹ پہلے انسان جو اپنی معرفت کو بڑھا دے وہ اس کی آخرت اور عاقبت میں کام آنے والا اصل مسئلہ وہی. دو رکعت نماز جاہل پڑھے اور عالم پڑھے, طریقہ ایک ہی, شرائط ایک ہی, غیرت رکوع سجود, یہ نہیں ہے کہ عالم ہر رکعت میں دو رکوع کرے گا, بالکل ایک طریقہ, مگر معرفت کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے اجر و ثواب میں فرق پڑ رہا. تو اسی وجہ سے کہ چونکہ اعمال کے ثواب کا تعلق خوف خدا سے اور معرفت سے اور معرفت کا تعلق علم سے, ہر حالت کیسے ہی نازک ترین مراحل کیوں نہ ہو اسلام نے اسی علم کو حاصل کرنے کا حکم دیا. چنانچہ ولادت کی تاریخیں, شہادت کی تاریخیں, انسان کا اپنا غم, انسان کا ایمانی غم, ہر منزل پر اس فریضے کی جانب متوجہ کرایا گیا. اور اسی آیت کو جو ایک اصول کے طور پہ ہمارے سامنے آ رہی کہ جتنا علم ہوگا اتنا ہی انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا, اسی آیت کو آج کے دن کا پیغام بھی سمجھ لیجیے. اس لیے کہ شہزادی کون ہے, باقی تفصیلی حالات, شہادت کے مسائل, فاطمہ کی ساری زندگی کے مختلف پیغامات, وہ سب تو اس مختصر سے درس میں بیان نہیں ہو سکتے, لیکن تاریخ اسلام کے مشہور ترین خطبات میں سے ایک, یعنی خطبہ جناب زہرا, جو اس وقت دربار خلافت میں دیا گیا جب بعض مصلحتوں کی بنا پر شہزادی کو اپنے حق کا مطالبہ کرنے جانا پڑا, یہ خطبہ جس پر علماء کرام مختلف انداز سے گفتگو کرتے رہتے ہیں اور اس کا ایک ایک جملہ بہرحال اس قابل ہے کہ اس کی تشریح کی جائے کلام معصومہ, مگر فی الحال یہ خیال کرتے ہوئے کہ آج کے اس درس جو مسائل ہمیں بیان کرنا ہے وہ ہم بیان کریں, لیکن یہ واضح ہو جائے کہ جو کچھ ابھی تک کہا گیا وہ صرف ہماری یا کسی عام انسان کی اپنی ذاتی فکر نہیں بلکہ معصومہ کا پیغام بھی. اس خطبے کا فقط وہ حصہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو بیک وقت دو مسائل کو حل کر رہا. پہلے تو یہی کہ شہزادی فقط اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے جا رہی ہیں, تو مختصر یہ کہ ٹو دا پوائنٹ مسئلہ یہ ہوتا کہ شہزادی اپنے فضائل اور اپنے حق کا تذکرہ کر دی. لیکن آپ دیکھیں کہ خطبے کے بالکل آغاز میں پروردگار عالم توحید کو بھی واضح کیا اور اپنے بابا کی رسالت کو بھی, یہ کہہ کر کہ میرا باپ, میرے والد, اور اس کے بعد ایک مختصر سا پیغام دیا جو اکثر میں امر بالمعروف کے ضمن میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ شرعی ذمہ داری انسان کی یہ کہ وہ جہاں بیٹھا کس حیثیت میں ہوں، وہ یہ دیکھے کہ اپنا ذاتی کام بھی اگر کوئی ہے تو اس سے دین کو میں کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہوں. بطور مثال میں جناب یوسف کا واقعہ پیش کیا کرتا ہوں کہ علم تعمیر کے ماہر قید خانے دو قیدی مجبور ہو کے آ رہے کہ خواب کی تعمیر کوئی اور نہیں بتا سکتا، خواب کی تعمیر بعد میں بتا دی، لیکن پہلے تبلیغ دین کر دی. کہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ ایک خدا کو ماننا بہتر ارباب متفرقون یا ایک سے زیادہ الگ الگ خداؤں کو ماننا؟ سورہ یوسف، ایک شخص آ رہا ہے جناب یوسف کے پاس، نہ نبی مانے نہ دین کو مانے، کہ بھائی ہم تو اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے مسئلے کو حل کر، جو تعمیر رویا وہ ہمیں مسئلہ حل کرانا. جیسے کوئی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جائے، انجینئر کے پاس مشورہ لینے کے لیے جائے، مگر جناب یوسف کا جو جملہ کہ پہلے اسے تبلیغ کر رہے ہیں کہ شرک خرابی ہے، توحید ایمان، پھر اس کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں. اس حوالے سے اکثر میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ آدمی ٹیچر ہو، آدمی ملازم ہو، آدمی کاروباری ہو، کوئی شخص کوئی پروفیشنل ہو، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، جہاں پر بھی بیٹھا اسے دیکھنا یہ کہ اللہ نے جو صلاحیت مجھے دی اس سے میں اپنے دین کو کیا فائدہ پہنچاؤں. حتیٰ یہ کہ اگر قیدی ہو یوسف کی طرح سے، یعنی یوسف دروازے کے ساتھ سید سجاد و زینب کبریٰ کی طرح سے، تو قید میں بھی تبلیغ کرنا، اور اگر بظاہر اتنی مصیبتوں میں گھرا کہ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیا لیا، کہ خوش شہزادی کا جملہ، اتنی مصیبتوں میں کوئی گھرا کہ اگر دن پہ یہ مصیبتیں پڑے تو مصیبتوں سے گھبرا کے دن تاریخ راتوں میں بدل جائیں، پھر بھی اپنا فریضہ تبلیغ ادا کرنا. چنانچہ شہزادی کے خطبے کا ابتدائیہ، اب وہ لوگ جو شہزادی کی زندگی کے حالات سے واقف نہیں ان کو تو یہ بات سمجھانا پڑتی، لیکن اس مجمعے کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں. یہ ایسی عورت جو حجاب اور پردے کی اتنی پابند کہ اسے یہ بھی ناگوار گزرے جس طرح سے عرب اپنے جنازوں کو اٹھاتے، اسے وہ بھی ناگوار گزرے، ایسی خاتون کو اگر کبھی حکم خدا کی خاطر مجمع میں جا کے دین کا پیغام پہنچانا ہو تو سوچا جا سکتا کہ یہ کتنا بڑا امتحان اور مرحلہ ہوگا کہ ساری زندگی ایسے حجاب کے ساتھ گزار چکی، اور اس وقت خواہش اور کوشش یہی ہو کہ جس مقصد کے لیے آئے بس وہ بیان کروں اور واپس آ جاؤں. لیکن نہیں، ساتھ میں یہ بتانا بھی کہ جو بھی تمہارا مقصد احکام دین اور انسان کے کردار و عمل کی اصلاح تمہاری ذمہ داری، امر بالمعروف. چنانچہ وہ فاطمہ جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، مصائب کے عالم میں پہلی مرتبہ نکل رہی، لیکن پھر بات کو مختصر نہیں کر رہی، بات مختصر کی لیکن ساتھ میں ہم نے بالمعروف کے اعتبار سے پہلا ٹکڑا، اور وہ وہی کہ جس میں شہزادی نے یہ بیان کیا کہ اللہ نے احکامات دین کیوں نازل کیے. اکثر علماء پڑھتے ہیں وَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُمْ مِنَ الشِّرْكِ، اللہ نے ایمان کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ تمہیں شرک سے بچایا جائے، وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا عَنِ الْكِبْرِ، اور نماز کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ تمہارے دلوں سے کبر و تکبر و غرور و بڑائی کو نکالا جائے. اب دیکھیے فاطمہ بعض صدق کا مسئلہ بعد میں پیش کر رہی، پہلے ایمان کی بات ہو رہی، پہلے نماز اور روزے کی بات ہو رہی. تو ہو سکتا کہ بعض نہ سمجھنے والے صاحبان ایمان کو ناگوار گزرے کہ شہادت کے دن، شہلوم کے دن، عاشورے کے دن اہل بیت کے نام کے علاوہ فکر کیسے ہونا چاہیے، مگر خود سیدہ فاطمہ مسائل کی انتہا پر دربار میں کھڑے ہو کر اپنا مسئلہ بعد میں پیش کر رہی، وہ بھی فاطمہ کا ذاتی مسئلہ نہ تھا لیکن امر بالمعروف کا فریضہ پہلے انجام دے رہی. اور ساتھ ساتھ اب آج کے دن کا پیغام بھی یہی کہ دیکھتے جائیے شہزادی جن عبادتوں کا حکم دیا کیا واقعات ان عبادتوں پہ ہم عمل کر رہے، اور اگر عمل کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے جو شہزادی کی خواہش وصلاح تنزیہ عن الکبر، اور نماز کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ تمہیں تکبر اور غرور سے بچایا جائے، وزکات تزکیتا للنفس و نماء فی الرزق، اور زکات کو اس لیے واجب کیا تاکہ نفس پاکیزہ ہو اور انسان کے رزق میں برکت، مال کی محبت یہ سب سے بڑی خرابی اور رکاوٹ ہے پاکیزگی نفس کے لیے. انسان جب تک مال سے محبت کرتا لاکھ متقی اور پرہیزگار ہونا چاہے ممکن ہی نہیں. اسی لیے شہزادی کا جملہ بس زکات تزکیتا للنفس، زکات دو گے مال کی محبت ان سے نکلے گی، دینے کی عادت پیدا ہوگی، مال خرچ کرنے کا جذبہ آئے گا، بس سمجھ لو کہ تمہارا نفس بات ہو گیا. وہ نما ان پھر رسک ساتھ میں یہ اعلان کہ رسک کے اندر اضافہ ہو جا، وہ سوم تزکیتا للاخلاص، روایت تو خاصی لمبی ہو جائے گی اگر میں ایک ایک چیز کو لے کے آگے بڑھا. آپ حضرات کسی بھی ایسی کتاب سے جس میں خطبے کا ترجمہ دیا ہوا یہ سارا ٹکڑا دیکھ سکتے ہیں. بس سیاح بس سوم تصویر کرنے کے خلاف، اور روزے کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارے اخلاص کو ثابت کیا جا سکے. ہر آدمی جانتا عبادتوں وقت روزہ کیسی عبادت جو ہم جانتے ہیں اور اللہ جانتا. نماز بھی اگر ریاکاری کے لیے پڑھنا چاہیں اٹھنا بیٹھنا پڑے گا، زحمت اٹھانا پڑے گا. زکات بھی اگر ریاکاری کے لیے دینا چاہے جیب سے کچھ نکلے گا، مگر روزہ ایک ایسا مسئلہ کہ روزے کے درمیان کتنے ہی موقع آتے ہیں کہ بغیر کسی کو دکھائے کھا پی کر عوام کے سامنے اپنے روزے کو رکھا جا سکتا. اسی لیے کہا وہ سوم تصویر اخلاص، روزے کو صرف اخلاص کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے واجب کیا. بل حج تشدید الدین، اور حج کو اس لیے واجب کیا تاکہ دین اسلام کی شان و شوکت و قوت کا مظاہرہ. بل عدل تصدیق للقلوب، اور عدل کو اس لیے واجب کیا کہ لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے قریب کیا جائے. وطاعتنا نظاما للملہ، اور ہماری اطاعت کو اس لیے واجب کیا تاکہ ملت اسلام کا نظام برقرار رہے. وہ امامتنا امانت من الفرقہ، اور ہماری امامت کو اس لیے واجب کیا تاکہ تم لوگ جدائی اور الگ الگ ہونے اور فرقہ واریت کی خرابی سے محفوظ رہو. بل جہاد افضل للاسلام، اور جہاد کو اس لیے واجب کیا تاکہ اسلام کو عزت ملے. خیر یہاں سے روایت آگے بڑھتی جا رہی، والدین کا ذکر ہوا، صلہ رحمی کا تذکرہ ہوا، امانت کا ذکر کیا گیا، صبر کے فوائد بتائے گئے، قصاص یعنی جان کے بدلے جان، حقنا للدماء تاکہ خون محفوظ رہے، غزیے کی تمام چیزیں بیان کرتی ہوں. شہزادی آخر میں منزل پر پہنچی. وارحم اللہ الشرک اخلاصا له بالربوبیہ، اور اللہ نے شرک کو اس لیے حرام قرار دیا تاکہ لوگ اس کی ربوبیت کا خالص ہو جائیں، رب اسی کو مانے، پالنے والا اسی کو مانے. ایسا نہ ہو کہ سجدہ اللہ کے سامنے کر رہے معبود اللہ، اور اپنی زندگی کے معاملات میں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے کہ رب کوئی اور. ہمارے یہاں آج کل یہی ہو گیا، معبود اور خالق اللہ رب کسی اور کو مانا چاہتا، یہیں سے شرک کا آغاز ہو جاتا. 360 خداؤں کو ماننے والے وجود خدا کے منکر نہیں ہیں، بس شریک کرتے ہیں مختلف چیزوں میں خدا کو. پیدا خدا نے کیا، بارش پھلا دے گا، رزق کو پھلا دے گا، اولاد پھلا دے گا. معصومہ فرما رہی وحرم اللہ الشرک اخلاصا له بالربوبیہ، اللہ نے شرک کو اس لیے حرام قرار دیا تاکہ اس کی ربوبیت شامل ہو جائے. انسان جس طرح پیدا کرنے والا خدا کو مانتا، عطا کرنے والا بھی خدا کو مانے، پالنے والا بھی خدا کو مانے، اپنا رب بھی خدا کو مانے. اور یہاں پر ذرا سا موضوع سے ہٹ کر، لیکن کیونکہ خطبہ صحرا میں لفظ رب آ گیا اس لیے ایک بات میں بتا دوں کہ اگر کبھی آپ اس انداز سے دیکھیں کہ اسلام کتنی تاکید اس بات پر دیتا کہ عبادت اللہ کی کرو، خالق اسی کو مانو، اتنی ہی تاکید اس پر بھی کہ اپنا رب بھی خدا کو مانو، یعنی پالنے والا، پرورش کرنے والا، ہر ہر لمحے تمہیں نعمتیں دینے والا. اور یہاں پر ایک عجیب تضاد ہمارے سامنے آتا، عیسائیت کے پاس اللہ کا تصور ہے فادر، اسلام کے پاس اللہ کا تصور ہے رب. فادر جسے عربی میں اب کہا جائے گا، اب اور رب فقط ایک حرف کا فرق. عیسائی اللہ کو اب مانتا، مسلمان اللہ کو رب مانتا. اور اب اور رب کا اختلاف صرف ایک حرف کا اختلاف نہیں، اب کہتے ہیں کہ جس کے بغیر ہمارا وجود نہیں ہو سکتا، ہمارا وجود جس کے بغیر نہ ہو وہ اب ہے. یہی وجہ کہ فقہا اس حکم اسلامی کو سمجھاتے ہوئے کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے، باپ کو کبھی قتل نہیں کیا جائے، فاسق فاجر کتنا ہی بڑا گناہگار قرار دے، باپ بیٹے کے بدلے میں کبھی قتل نہ ہو. تو باپ فقہا کی وجہ یہی بتاتے، اس لیے کہ باپ ہی کے وجود سے بیٹے کا وجود دنیا میں آیا، جو اس وجود کو لانے والا، جو اس کا سبب مسبب ہے، جو اس کا خالق ہے ظاہری اعتبار، اس کو کبھی اپنی مخلوق کے بدلے میں نہیں مارا جائے. خیر اس بحث کو چھوڑیں، پتا اصل مسئلہ عیسائیت نے کہا خدا فادر ہے، یعنی اب. اب کا مطلب ہمارا وجود اس کی وجہ سے. اور اسلام نے کہا خدا رب ہے، یعنی پالنے والا، پرورش کرنے والا. تو اب اور رب کا فرق واضح ہوا. اب اسے کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی پیدائش کے وقت اس کی ضرورت، اس کے بعد اس کا محتاج نہیں. جیسے یہ گھڑی بنانے والے کی محتاج ہے جس دن بن رہی، اب بن گئی، بنانے والے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ بغیر اس کے چلتی رہے، یہ محتاج اب نہیں رہی. اب اسی کو کہتے ہیں باپ نے پیدا کیا، اس وقت ہم اس کے محتاج تھے، بعد میں محتاج نہ تھے. اور رب کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے ایک ایک لمحے ہم جس کے محتاج رہتے ہیں، جس کے بغیر ایک لمحے بھی ہمارا وجود برقرار نہیں رہ سکتا. پنکھے کا بنانے والا اس کا اب ہے، اور پنکھے کو چلانے والی طاقت بجلی اس کی رب ہے. کہ یہ پنکھا اپنے بنانے والے سے بے نیاز ہو گیا، لیکن بجلی سے بے نیاز نہیں ہوگا. ایک لمحے کے لیے لائٹ جائے گی، اس کا فائدہ ختم ہو کے رہ جائے گا، یہ ساکت ہو جائے گا، یہ بالکل بیکار ہو جائے گا. تو عیسائیت نے خدا کو اب مانا کہ کبھی ہم اس کے محتاج تھے، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اور اسلام نے رب مانا کہ نہیں، 24 گھنٹے کا ایک ایک سیکنڈ ہم خدا کے محتاج ہیں، اس کے بغیر اس دنیا میں ایک سانس نہیں لے سکتے. شہزادی نے کہا ہر رمن لو اشر کا اخلاص لہو بر ربو دیا، اللہ نے شرک کو اسی لیے حرام قرار دیا تاکہ اس کی ربوبیت شامل ہو جائے، انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اس دنیا میں سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہے ہمیں پالنے والا. پھر دولت کا خوف، طاقت کا خوف، بادشاہوں کا خوف، کوڑوں کا خوف، لشکروں کا خوف، مظالم کا خوف، سب دل میں سے نکل جاتے ہیں. اس لیے کہ پالنے والا صرف وہ ہے. یہ خطبہ زہرا ہے، خطبہ زہرا کے اس ٹکڑے کے آخری جملے ہیں جس میں شہزادی اسلام کے تمام احکام کی مسئلہیں بتا رہی ہیں. لیکن عجیب بات آغاز کیا شہزادی ایمان سے کہ اللہ نے ایمان کو کیوں واجب قرار دیا، اور آخر میں آیا شرک کا مسئلہ. بہترین ترتیب ہو گئی، ایمان سے بات چلی اور باقی سارے فروع دین درمیان میں آ گئے. نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، امر بالمعروف، قاتل کی سزا، چوری کی سزا، شراب کی سزا، یہ سب بیچ میں آ گئے. اختتام شرک پر ہو گیا. لیکن میں ایک عجیب بات، اگر شرک کے جملے پر شہزادی اپنے خطبے کا یہ حصہ مکمل کر دیتی، ایک بہترین منطقی ترتیب ہمارے سامنے آتی. مگر نہیں، اس کے بعد ایک جملہ اور شہزادی نے کہا. اس کا مطلب یہ کہ وہ اتنا اہم پیغام کہ ایمان سے شرک کے درمیان سارا دین شہزادی نے پیش کر دیا، مگر اسے الگ سے بیان کیا، خاص طور پر آخر میں اسے رکھا. یعنی خطبہ زہرا کے اس ٹکڑے کا آخری جملہ شرک نہیں ہے. اس کے بعد وہ توحیدت للمقاییل والموازین، اور اللہ نے ناپ تول کمی کو حرام قرار دیا ہے. کاروباری آدمی، بزنس مین، تاجر، اس کے لیے خصوصی پیغام آگے میں آیا. وہ توفیعت للمقاییل والموازین، اللہ نے وزن کو، یہ تمہارا ترازو بالکل ٹھیک رہے، مکیال پیمائش کی چیز بالکل ٹھیک رہے، اسے واجب قرار دیا. کیوں؟ تاکہ تمہیں حرام سے بچایا جا سکے، رشتے حرام سے محفوظ رہ سکے، تمہارے پیٹ میں حرام غذا نہ جانے پائے. ذرا دیکھیے، ایمان سے بات شروع ہوئی، شرک سے بات ختم ہوئی، باقی سارے احکامات، حتی نماز، حتی حج، حتی جہاد، حتی اپنی اطاعت جیسے اہم احکامات بیچ میں آ گئے. ان دو کے درمیان مگر آخری جملہ پھر ہو گیا رزق حرام کا جملہ. اللہ تمہیں حرام رزق سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے حکم دیا کہ ناپ تول میں کوئی کمی نہ ہونے پائے. اب جا کے خود کا یہ حصہ مکمل ہوا. بس اس کے بعد آخری تین جملے ہیں شہزادی کے، اس میں مسئلہ تو قلت نہیں بتا رہی، احکام دین کی ساری وجوہات ان 22 جملوں میں مکمل ہو گئی، جس میں پہلا جملہ ایمان ہے، 21 جملہ شرک ہے، اور 22 جملہ حرام غذا اور حرام مال سے اپنے آپ کو بچانا. اس کے بعد تین جملے، اور یہ تین جملے ایسے کہ دو پرانی آیتیں ان کے بیچ میں شہزادی کی ایک نصیحت. بس گویا یہ ہے پیغام آج کے دن کی مناسبت سے. جب 22 چیز کا بیان کر دیا شہزادی کہ اللہ اسلام کے احکامات کیوں واجب کیے اور حرام چیز، لیکن اس میں زنا کا ذکر ہے، چوری کا ذکر ہے، اور شراب کا ذکر ہے، یہ سب ہے خطبے کے اندر. اس کے بعد کا وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آخر خطبے. بس ان تین جملوں کے بعد پھر خطبے کا ٹکڑا بدلتا اور راضی کا جملہ تھا. یہ تیسرا جملہ آپ سنیں گے، پھر راضی کا جملہ تھا. ثُمَّ الْتَفَتِ الْفَاطِمَةُ إِلَى النَّارِ، راضی کا جملہ. کہ یہاں تک بات کہیں فاطمہ اب لوگوں کی جانب متوجہ ہوں، یہ بھی عجیب جملہ. اس کا مقصد یہ کہ اس سے پہلے مجمع کی جانب متوجہ نہیں، اور بات صحیح، اس سے پہلے عمومی پیغام کائنات کے آخری فرد تک کو پیغام دیا جا رہا. اب بدن کا مسئلہ شروع ہوا، خطبہ یہاں مکمل ہوا. پھر فاطمہ ان کا فصل فاطمہ الى النار، اور کہا کہ پہچانو انی فاطمہ و میرا بابا رسول خدا. یہ کہ حضرت کا مسئلہ آگے بڑھا، تو اپنے مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے یہ آخری ٹکڑا اور آخری تین جملے، وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آج کے دن کی مناسبت سے شہزادی کا ایک پیغام. اللہ سے ڈرو جو ڈرنے کا حق، اور خبردار اس حالت میں تمہیں موت نہ ہے کہ تم اسلام سے باہر جا چکے ہو. ولا تموتن، نہ مرنا، الا مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان. یہ قرآن کی آیت شہزادی نے نہ بول. اس کے بعد اب اسی آیت کی وجہ وطیع اللہ فیما امرکم بہ ونہاکم عنہ، اور اللہ کی اطاعت کرو ان تمام چیزوں جن کا تمہیں حکم دیا گیا اور ان تمام چیزوں جن سے تمہیں روکا گیا. فیما امرکم بہ ونہاکم عنہ، جس چیز کا حکم ملا اور جس سے روکا گیا. اور پھر آخر میں شہزادی نے قرآن کی آیت ڈالی، خطبے کا یہ حصہ جو صرف اس وقت کے مجمع سے نہیں کائنات کے تمام انسانوں سے، آخری اس کا جملہ. اور دیکھیے یہ آخری جملہ کتنا اہم بنے، پورے دین کو سمجھایا، حکم تقویٰ دیا، اطاعت خدا کا حکم دیا. اب آخری جملہ، میں تو کہتا ہوں کہ یہاں تک جو خطبہ پہنچا تو اب یہ لگ رہا کہ اگر کوئی فاطمہ سے سوال کرے اس کا جواب دے رہی ہے فاطمہ، کہ اگر کوئی یہاں شہزادی کو روکے اور کہے کہ شہزادی آپ نے ہمیں معرفت کرائی اسلام کی اور احکامات دی، آپ نے ہمیں یہ سارے احکام بتائے، مگر بتائیے تو کہ اس پر ہم عمل کیسے کریں؟ دنیا بڑی خطرناک، دنیا بہت زیادہ بہکانے والی، دنیا ہر ہر لمحے ہمیں گمراہ کرنے والی. جس طرح آج بہترین سے بہترین آپ مجلس سنے، عمل کی مجلس، بعد میں نکل کے کہتے ہیں کہ باتیں اچھی، عمل کیسے کیا جائے؟ اتنی گمراہ کرنے والی دنیا کیسے ایک ایک مقام پہ بچیں؟ تو ایسا لگ رہا کہ شہزادی سے کسی نے یہ کہا تو نہیں، مگر شہزادی ذہنوں میں ابھرنے والے سوال کا جواب دے رہی کہ ساری تقریر میں نے کر لی، لیکن اب اس تقریر پہ اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو طریقہ عمل کیا، کیسے وہ عمل کر سکتا؟ اسی لیے اگر جو بات میں آپ کر رہا وہ ذہن میں رکھی تو آخری جملہ کچھ سمجھ میں آتا، ورنہ بظاہر آخری جملے اب تک کی پوری تقریر سے کوئی ربط نظر نہیں آتا. ابھی تک جتنے جملے سب ایک دوسرے سے مربوط, سب کے ایک دوسرے سے تعلق, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ واجب ہے, عقیدہ اس لیے, عمل اس لیے, اللہ سے ڈرو, اللہ کی اطاعت کرو. لیکن آخری جملہ شہزادی کہتی وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ وَإِنَّهُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. آخر خطبے اس جملے سے اختتام تک پہنچایا, اور جان لو کہ اللہ سے صرف وہ ڈرتے ہیں جو صاحبان علم ہوں. لیکن باقی سارے 24 کے 24 جملے ہماری سمجھ میں آ گئے, ایک دوسرے سے رب, ایک دوسرے سے تعلق, آخر میں کہا ڈرو اللہ اور اطاعت کرو, اور پھر کہا اللہ سے ڈرنے والے صرف صاحبان علم. کیا یہ پیغام نہیں آ گئے؟ بنی حل بتا دیا, طریقہ بتا دیا کہ اب اگر اللہ سے ڈرنا چاہتے ہو اپنا علم بڑھاتے چلے جاؤ, جتنا علم بڑھے گا اتنا خشیت پیدا ہوگی, جتنی خشیت پیدا ہوگی اتنا اطاعت اور تقوی کا جذبہ پیدا ہوگا, اور جیسے جیسے تقوی اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا ان تمام چیزوں پہ عمل آسان ہوتا جائے گا. جب تک کہ دل میں سے آواز نہ نکلے, جب تک کہ انسان کا اپنا ضمیر نہ کہے کہ ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے, باقی زبانی باتیں, معاشرے کا دباؤ, خود کسی ایک آدمی دوسرے آدمی کو مجبور کر دے اس سے دین پہ عمل نہیں کروا سکتا. شہزادی بیماری کا علاج بتا رہی ہے, شہزادی خرابی کا ذخیرہ کر رہی ہے. اپنے دل کی گہرائی سے تقوی اختیار کرو, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے, انما یخشی اللہ من عباده العلماء, صرف صاحبان علم اللہ سے ڈرتے ہیں. تو گویا خطبہ زہرہ کا شروع ہے اس کا, جس کا تعلق نہ دربار خلافت میں موجود لوگوں سے تھا, نہ ہی اس حاکم وقت سے تھا, نہ ہی اس مدعی سے, نہ ہی اس مدعا علیہ سے تھا. پہلا ٹکڑا جو ساری کائنات کے انسانوں کے لیے قیامت تک کا پیغام ہے, اس کا اختتام اس بات سے ہوا کہ جتنا اپنا علم بڑھا دو گے اتنا ہی دین آسان ہوتا جائے گا, اتنا ہی دین پہ عمل کرنا سہل ہوتا جائے گا. اس اعتبار سے اس پیغام کے ملنے کے بعد اب خاصا وقت میں نے لے لیا, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ تمہید تقریر بن جائے, لیکن اب اس پیغام کی کا صحیح اسی طرح ادا ہو. یہ جو اس پیغام کا خلاصہ کم سے کم 5-7-10 منٹ صحیح ہم اس پہ گفتگو کر لیں, اور وہ یہ کہ جب علم بڑھانے کا اتنا حکم دیا گیا تو آئیے کہ یہ آپ کے درس کا اصلی طریقہ کار اس کے مطابق بات چیت کو آگے بڑھایا جائے. اب بظاہر ان لوگوں کی جو باقاعدگی کے ساتھ یہاں تشریف نہیں لاتے بڑی عجیب گفتگو ہو جائے, کیونکہ اب منزل وہ آئی جہاں ربط مسائل بھی بہت آسان. شہزادی دربار میں کھڑی, اسلام کا پیغام پہنچایا, اب شہزادی اپنے گھرانے پہ نازک ہونے والی مصیبتوں کا بیان شروع کیا. 2 یا 3 منٹ کے مسائل پر کے یہ بات ختم ہو سکتی, مگر پھر اس پیغام کا حق کیسے ادا ہو؟ خالی وہی بات ہو جائے بیٹھے سنا دامن ڈھال کے اٹھے اور گھر چلے. اس پیغام کا آپ ادا کرنے کے لیے پچھلے ہفتے کے مسائل کو میں آگے بڑھاتا ہوں, اور آج اسی میں گفتگو ختم ہوگی, اور میں بہت جلدی گفتگو ختم کروں تاکہ آپ یہاں سے جائیں تو آپ کو مسائل مل جائیں نور باغ کی مجلس, اور مکمل اور شامل گفتگو آپ کے سامنے آ جائے. آج کسی تفصیل میں جانے کا موقع تو نہیں, لیکن پچھلے 2 ہفتوں سے جو بات بیان ہو رہی ابھی اس کا ایک آخری ٹکڑا باقی. میری بدقسمتی کہ میں نے منگل کے دن بڑے ممبڑے کی سیرت کی مجلس اس کا ایک حصہ بیان کر دیا. ان لوگوں کے لیے تھوڑا تکلیف سے مرحلہ جب یہ بات دوبارہ دہرائی جائے, لیکن خیر 2 یا 4 افراد ایسے ہوں گے باقی لوگوں کے لیے شاید نئی بات ہو. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان ایک وعدہ اللہ سے کرتا, اس کے احکامات جدا مختلف ہیں اور تفصیل آ بھی گئے, اور ایک وعدہ انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتا. آپس میں جو وعدہ کیا جائے اگر وہ عقد لازم یعنی کسی ایسے کمپلسری ایگریمنٹ میں تو اس کو پورا کرنا اسی طرح واجب ہو جاتا اس طرح شریعت کے دیگر واجبات. اور اگر وعدہ کسی عقد لازم میں نہ ہو, ایسے معاہدے میں ہو جسے ہر آدمی توڑ سکتا, تو اس میں کیے جانے والے وعدے کی پابندی اور اسے پورا کرنا واجب نہیں. بجز دو مسئلوں کے, وعدہ کرتے وقت ہی ارادہ ہو پورا نہ کرنے کا, یا اپنے اہل و عیال سے کوئی وعدہ کیا گیا. خیر یہ تو ہے وہ وعدے جو عام ایگریمنٹ میں ہوتے ہیں. اب یہاں پر دو چھوٹی باتیں اور پھر یہ بات آئندہ مکمل ہوگی. خواتین کی مجلس اور نور باغ کی مجلس, یہ دو چیزیں مجھے جلدی بات مکمل کرنے پہ مجبور کر رہی ہیں. پہلی بات تو یہ یاد رکھی کہ یہ جو ابھی کہا گیا کہ انسان جو وعدہ لازمی معاملے میں کرے, چاہے وہ چھوٹا سا چھوٹا معاملہ, فقط یہ رومال میں نے آپ سے خریدا اور آپ نے اس میں بہت بڑا وعدہ مجھ سے لے لیا, کوئی بات نہیں, یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ رومال خریدا گئے, دیکھا جائے گا خرید و فروخت ایک لازمی معاملہ, اس میں جو وعدہ کیا جائے وہ وعدہ پورا کرنا واجب. مگر ایک چیز کو ذہن میں رکھنے دیں, یہ بہت ہی اہم چیز, اور وہ یہ کہ شریعت وعدے جو ایک دوسرے سے لوگ کرتے ہیں اس میں الفاظ کو بھی خاصی اہمیت دی. جو لفظ آپ استعمال کریں وعدے کے, لفظ کی اہمیت بہت زیادہ. جناب کے پہلا ایک مسئلہ تو یہ آ گیا کہ اگر یہ فقہی مسئلہ, اگر کبھی کوئی ایسا وعدہ آپ کو کرنا پڑے کہ آپ بظاہر وہ وعدہ کرنا نہیں چاہتے لیکن کسی ایسی مجبوری جو شرعی مجبوری نہیں, آپ پھنس جائیں اور وہ آپ کو وعدہ کرنا پڑ جائے, کیونکہ اگر ایسی مجبوری میں آپ پھنس گئے جو شرعی مجبوری, اس میں تو آپ غلط غلط وعدہ کر لیں, اس کی کوئی اہمیت نہیں. ظالم نے پکڑ کے کہا کہ وعدہ کرو کہ اپنا مکان میرے آپ بیچو گے ورنہ قتل کر دوں گا, یہ شرعی مجبوری, کہہ دیجیے اس سے بعد میں وعدہ پورا نہ کریں کوئی بات نہیں. لیکن ایسی بات ہو کہ شرعی مجبوری تو نہیں لیکن معاشرے کا مسئلہ, تکلف, مروت, برا نہ لگ جائے, لوگ کیا کہیں گے, یہ ساری چیزوں کو شریعت تو نہیں مانتی لیکن بہرحال معاشرے میں ہے اس کی اہمیت. تو پہلا مسئلہ تو اسلام یہ بتاتا کہ وعدے کی اہمیت اتنی, لیکن اگر کبھی کوئی ایسا وعدہ کرنا پڑ جائے کہ اس کو پورا نہیں کرنا چاہتے لیکن کرنا بھی پڑ رہا ہے وعدہ, تو اگر مگر لیکن بلکہ انشاءاللہ دیکھیں گے ہو سکتا ہے, اس قسم کے الفاظ اگر آپ استعمال کر تو چاہے وہ وعدہ اس کیٹیگری میں آتا ہو جس کو پورا کرنا واجب ہے وہ واجب نہیں رہتا. واجب کو معاف کرنے کا طریقہ انشاءاللہ یا اگر مگر سکتا ہے ہو جائے گا دیکھیں گے اس قسم کے جملے, یہ مبہم جملے جس سے یہ لگ رہا کہ آپ پکا وعدہ نہیں کر رہے. اب اس مسئلے کی وجہ سے ایک اور مسئلہ سامنے آ گئے جو ویسے بھی مجھے بیان کرنا تھا بس آخری جملے, اور اس مسئلے کے بعد اور اہم بن گئے, وہ یہ کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا کہ یہ اگر مگر لیکن بلکہ انشاءاللہ وغیرہ ڈال ہم سامنے والی پارٹی کو کیا دھوکہ نہیں دے رہے, ان بات یہ ہو سکتی. اور یہ کہ وعدہ ہو رہا یہ الفاظ میں اتنی کیوں اہمیت ہے کہ اگر مگر کر دیا تو معاملہ ختم. تو یہ یاد رکھیں کہ جو واجب وعدے اس میں اسلام نے الفاظ کو اہمیت دی, جیسے منت اللہ سے واجب وعدہ, جب تک کہ آپ زبان سے نہ نکالے لا اللہ آپ کے دل کو جاننے والا اس وعدے کی کوئی اہمیت نہیں. تو الفاظ وعدے کی حد تک بہت اہم ہے یاد تو آپ, اور اسی کی دو بہترین مثالیں, ایک مثال تو پرسوں بیان ہو گئی, صلح حدیبیہ طے پایا کہ کوئی مسلمان مکے سے مدینے آئے مدینے والے پناہ نہیں دیں گے واپس کریں گے, ٹھیک. پھر اب کتنے مسلمان آئے, ابو جندل آئے, ابو بسیر آئے, سب کو واپس کیے, ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا. مگر دو واقعات تو تاریخ میں کہ کچھ مسلمان عورتیں ہیں مکے سے مدینہ, ایک تو وہیں حدیبیہ پہ آئی اور ایک مدینے میں آئی. ابھی پیغمبر سائن کر کے بیٹھے, مسلمان مرد آیا, پیغمبر نے کہا تمہیں نہیں لے سکتے, ہمارا ایگریمنٹ کہ کوئی بھی مسلمان آئے گا اسے واپس کیا جائے. اسی کے فوراً بعد وہیں پر مسلمان عورت آ گئی, اللہ کے رسول نے مکے میں نہیں رہنا چاہتی, پیغمبر نے کہا ارے میرے صحابیوں اسے پناہ دو, اسے جگا دو, اسے خیمے میں رکھو. اور ایسا ہی اگلے سال مدینے میں ہوا, کافروں کا نمائندہ سامنے بیٹھا, کہنے لگا کہ اے محمد یہ تم نے کیا کیا, ہم نے آج تک تمہیں صادق و امین پایا, اگر آج ابھی معاہدہ ہوا اور ابھی اس کو توڑ رہے. پیغمبر نے کہا میں نہیں توڑ رہا ہوں, اگر توڑنا مقصد ہوگا تو ابھی جو تمہارا بیٹا میرے پاس آیا تھا اس سے پہلے اسے میں کیوں واپس کرتا, تاکہ پھر جو تم نے اس عورت کو بنا کہا, اس لیے کہ ہمارا معاہدہ یہ کہ مسلمان آئے گا تو واپس نہیں کرے, مسلمہ آئے گی اس کے بارے میں کوئی وعدہ نہیں, مسلم کے بارے میں وعدہ, مومن آئے گا تو واپس کر دے, مومنہ کے بارے میں ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا. اب دیکھیے اللہ کا رسول لفظ کو پکڑ کے بیٹھا, ہمارے ایگریمنٹ میں مومن, مومن کہتے ہیں مرد کو, ہمارے پاس آئی ہے مومنہ, مومنہ ہے عورت, عورت کی واپسی کا کوئی تذکرہ ایگریمنٹ میں نہیں, یہ ایگریمنٹ کے دائرے سے باہر, چنانچہ ہم اس کو پناہ دیں. اگر میں نے یہ پرسوں پڑھا کہ بعض مسلمان کی کمرا دو, یہ رسول کیا کر رہے ہیں, ارے بھائی جب لکھا گیا مومن تو بڑا دیا ہی ہے مرد اور عورت کو. قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ منتہانا, یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات, اے صاحبان ایمان جب مہاجر مومنہ تمہارے پاس آئے عورتیں آئیں, پھر آگے آیت میں فلا ترجعوہن الى الکفار, انہیں واپس نہ کرنا کافروں کی طرف. دیکھیے یہ لفظ کی بات, عام آدمی اگر پیغمبر کا نام ہٹا کے اس کے سامنے واقعہ رکھ دے کہ یہ ایک صاحب نے دوسرے صاحب سے یہ ایگریمنٹ کیا لیکن عورت آئی, تو پھر ایک مرتبہ عورت کو پکڑ لیا اور کہا کہ یہ ایگریمنٹ کے دائرے سے باہر, جو بہت جلدی فیصلہ دیتے وہ کہیں گے نہیں جس نے ایسا عمل کیا اس نے غلط کیا, لیکن یہ پیغمبر کا عمل ہے قرآن تائید کر رہا ہوں. ہاں یہ دوسری بات کہ الفاظ کو بہت زیادہ دیکھنا پڑتا, ایسا بھی نہ ہو جیسے ہارون کے زمانے میں ایک عورت کا دعویٰ ہو, کہاں سے کہاں میں جا رہا ہوں مجھے بات بہت جلدی ختم کرنا, لیکن سن لیجیے ہارون کے زمانے میں عورت نے دعوی نبوت کر دی, میں نبی پکڑ کے لایا گیا, کہا تم کیسے نبی ہو, کہا کہ بس اللہ نے مجھے بھیجا رسول کے بعد. تمام علماء اسلام نے کہا یہ ہو نہیں سکتا, خدا نے پیغمبر نے کہا تھا لا نبی یا باغی, میرے پاس نبی نہیں ہو, تو کہا کہ نبی کہا تھا, نبیا تو نہیں کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نبیا نہیں ہو. وہاں اس نے مونس کا سیوا بنا دی اور کہا کہ مرد کی نفی کی تھی عورت کی نفی نہیں کی. تو اب الفاظ میں بڑی بحث کرنا پڑتی, نبی اور نبیا تو ایک الگ چیز, نبیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اللہ کے پاس, لیکن مومن کا اس میں مومنہ نہیں ہے. ایک بات اور اس سے واضح مثال دیکھیں, یہ وہ مسئلہ جس پر مفسرین بہت پریشان ہیں, اور وہ یہ کہ حضرت ایوب نے قسم کھائی کہ میری بیوی نے شیطان سے کیوں بات کر, میں اسے 100 لکڑیوں سے ماروں گا, 100 لکڑیوں سے ماروں گا. یہ سارا واقعہ قرآن کا واقعہ ہے. اب عام لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت ایوب کی بیوی نے اپنے بال کسی نامحرم کو دکھائے تھے, یہ تو غلط, نبی کی بیوی ایسا عمل کر ہی نہیں سکتی, بال نہیں دکھائے, شیطان آیا اور اس نے صرف یہ کہا تھا کہ میں تمہارے شوہر کا علاج کر سکتا ہوں. جناب ایوب کی بیوی اس سے بات چیت میں لگ گئی, ایوب کو یہ عمل پسند نہیں آیا, بات ایک مرتبہ قسم کھائی کہ میں 100 لکڑیوں سے تمہیں ماروں گا. جب صحت یاب ہو گئے قسم پورے کرنے کا وقت آئے, اب پریشان, 100 لکڑیوں سے بیوی کو مارے تو بہت ضعیف بھی ہے, بوڑھی بھی ہے, کمزور بھی, بیکاری مر جائے. قرآن میں یہ آیت آئی, سورہ سواد کی آیت ہے غالبا, خود بے یدے کا حسن فضرب بے ولا تحنا, اے ایوب اپنے ہاتھ 100 پنکوں کا ایک گٹھا پکڑ لو, فضرب بے اور اس سے مارو, ولا تحنا اگر خبردار وعدہ خلافی نہ کرنا اور قسم نہ توڑنا, قسم مانی گئی اسے پورا کرنا ہوگا. مگر کیا طریقہ قرآن نے بتایا, خود بھی ادے کا سیرو بند اپنے آپ میں 100 سنتوں کا ایک گٹھا پکڑ لو اور اس سے مارو. اب دیکھیے علماء نے یہاں پہ کئی اس کے جواب دیے کہ یہ قرآن کیا چالاکی کا طریقہ سکھا رہا ہے. ہے بہرحال یہ بھی اس کی طریقہ سکھا رہا ہے قرآن. کئی جواب دیے. کسی نے کہا کہ یہ حضرت ایوب کی شریعت کا مسئلہ آج کی شریعت میں نہیں چلتا. کسی نے کہا یہ خصوصی حکم. لیکن ایک جواب جو میرے اعتبار سے کافی مناسب وہ یہ کہ بات وہی آ گئی کہ آپ نے وعدہ کس لفظ کے ساتھ کیا. اگر ایوب یہ کہتے کہ 100 دفع ماروں گا لکڑیوں کا گچھا بنانے سے کام نہیں چلتا, جہاں دفع کا لفظ آ گیا وہاں الگ الگ کرنا پڑے گا, وہ مان نجیس ہو گئے. شریعت کہتی ہے پیشاب سے نجیس ہوا 100 دفع پاس کرنا. اب اگر ہم ایک دفعہ میں اتنا پانی ڈال دیں پورا لوٹا ایک ہی دفعہ کہ جس سے 25 دفعہ بھی پاک ہو سکتا, یہ پاک نہیں ہوگا. اور معمولی مانگو پچکاری میں 100 مرتبہ پانی لے کے ڈالیں یہ پاک ہو جائے گا, کیونکہ مسئلہ ہے دفعہ. اگر ایوب کہتے 100 دفعہ ماروں گا 100 الگ الگ مرتبہ مارنا پڑتا, یہ نہیں کہا میں 100 لکڑیوں سے ماروں گا 100 ٹہنیوں 100 ٹہنیاں ایک ساتھ جمع کر دی جائے یا الگ الگ بات دیکھی, یعنی اپنے لفظ وعدے کو پورا کر لیں. تو شریعت کی جو ایگریمنٹ بہرحال اس میں لفظ کی اہمیت بہت زیادہ. سنا کہ اگر مگر انشاءاللہ لیکن ملتے یہ سب کام آتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا تو ہی چیزیں اسلام کے پاس ہیں. قرآن اس میں ایوب کا واقعہ بتا رہا کہ الفاظ کی وجہ سے مسئلہ بدلا جا سکتا, چاہے پبلک کہے کہ معاذ اللہ یہ تو فراڈ ہو گئے, 100 دفعہ تو آئے ایک دفعہ مار دی, 100 دفعہ نہیں کر 100 لکڑیوں سے کہا. اور سیرت رسول حدیبیہ کا مشہور واقعہ جس سے سورہ ممتحنہ نکلا. بہرحال الفاظ کی اہمیت بہت زیادہ, جو لفظ استعمال کیا جائے اسی لفظ کے مطابق معاملہ ہو. اب جب الفاظ کی اہمیت اتنی زیادہ تو سمجھ لیجیے کہ ہم اور آپ کو الفاظ میں کبھی لاپرواہ ہو سکتے ہیں, معصوم کبھی الفاظ میں لاپرواہ نہیں ہو سکتا. الفاظ کی جب شریعت میں اتنی اہمیت تو معصوم کبھی لاپرواہ نہیں ہو سکتا. اب اگر معصومہ کہہ دیں سبت علیہ مصائب لوہنا سبت علیہ میں سر نہ لیا گیا, اسے کسی عام شاعر کا لفظ نہ سمجھیے گا ماشاء اللہ, اسے کسی عام حدیث کا لفظ نہ سمجھیے گا ماشاء اللہ, جو اپنی نظر کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر قسم کے الفاظ لے آتا. یہ معصومہ کا لفظ, یہ صدیقہ طاہرہ کا لفظ, یہ اس کا لفظ ہے کہ جس کے کلام میں کوئی مبالغہ نہیں ہو سکتا. جب خود وہ حافظ شریعت ہے فاطمہ, فاطمہ کو معلوم ہے کہ الفاظ کی اتنی اہمیت, تو کیسے ممکن کہ فاطمہ ایسا لفظ استعمال کرے جو حقیقت نہ ہو. نہیں, ہم اور آپ اپنی تمام عقیدت اور احترام کے باوجود مسائل فاطمہ کی تہ تک کبھی نہ پہنچے. اتنا ہی بڑا امتحان فاطمہ نے دیا کہ فاطمہ جیسی صابرہ پکار اٹھی, بابا آج کے بعد اتنی مصیبتیں برداشت کی کہ اگر یہ مصیبتیں دن پہ پڑتی تو دن راتوں میں بدل جاتے. واقعاً اتنی مصیبتیں کہ سورج برداشت نہیں کر سکتا, سورج سیاہ پڑ جاتا. یہ فاطمہ سہرا کہ جس نے ان ساری مصیبتوں کو برداشت کیا. اور ایک جملہ اور سن لی, ہمارے اور آپ کے لیے چاہے یہ جملہ نہ ہو, معصوم اور معصومہ کی زندگی اگر کبھی یہ جملہ آ جائے تو سمجھ لیجیے گا قیامت آسان چیز ہے, یہ جملہ مشکل چیز. وہ یہ کہ اگر سبھی کسی امام کے بارے میں یہ سنے کہ اس نے اپنی نماز بیٹھ کر پڑھی, نماز بیٹھ کے پڑھنا ہم اور آپ کو ذرا تھک جائے, ذرا آرام کی خواہش, ذرا پاؤں میں تکلیف ہوئی بیٹھ جاتے, مگر معصوم یا معصومہ اس وقت تک بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے. نماز کامل کرنی ہونا چاہیے جب تک کہ واقعی اتنی بڑی زحمت نہ ہو کہ قیامت آسان چیز ہو مصیبت بڑی چیز. معصوم اور معصومہ, ارے آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ سید سجاد شام کے قید خانے زینب جو اپنی تمام تر عظمت کے باوجود فاطمہ نہیں ہے, زینب فاطمہ نہیں ہے, زینب کو وہ بھی سنت نماز بیٹھ کے پڑھتے دیکھا جو ویسے ہی بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے, تو سید سجاد کو یقین نہیں آیا. ارے میری فقیر, بیٹھ کے نماز کیسے پڑھیں گی جو شام خطیبہ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھتی رہیں؟ تو اندازہ کریں یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوگا. آئے فاطمہ شہادت سے ایک ہفتہ پہلے اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ ساری نمازیں بیٹھ کے ادا کی ہیں. بس سمجھ لیجیے قیامت کی مصیبتیں آسان, مگر فاطمہ نے اتنے مسائل برداشت کیے, اتنی زحمتیں برداشت کی کہ واجب نماز بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں. مگر یہ ساری مصیبتیں شروع کہاں سے ہوئی؟ ایک جملے سے. بس یہ آخری جملہ فاطمہ کی میت کو جن کا یہی حصہ ہوگا, میرا مولا غسل دے رہا ہے, زینب قریب کھڑی ہے غسل خانے کے, بابا کے رونے کی آواز سن رہی ہے. ایک مرتبہ گھبرا گئی, گھبرا گئی غسل خانے سے رونے کی آواز. یہ بھی اہل بیت کے خاندان کا طریقہ ہے. یا امام سجاد کو غسل دیتے ہوئے امام باقر رویا, میرے بابا کے گلے پہ توف کا نشان اب تک تھا. یا زندان شام میں سکینہ کو غسل دیتے ہوئے غسالہ روئی, ارے بچی کا سارا جسم زخموں سے بھرا ہے. یا آج میرا مولا فاطمہ کو غسل دیتے ہوئے رو رہا ہے. بارائے زینب نے دامن تھاما, بابا آپ اما کو نہلاتے رہو کیوں رہے تھے؟ زینب کہتی جب میں نے کپڑا ہٹا کے پانی ڈالنا چاہا تو فاطمہ کی کمر پر گھوڑے کا زخم یہ نشان اب تک تازہ پایا. بس ارباب اللہ آج آپ کی شہزادی دنیا سے گئی اور زخمی گئی, گھوڑے کا زخم لے کے دنیا سے رو. پروردگار مصائب فاطمہ زہرا کا واسطہ, فاطمہ کے تمام ماننے والوں کو دنیا کے کسی بھی علاقے میں